یا ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تازہ ترین خبریں سننے کے لیے, نیوز سہر ٹی وی کے مختلف پروگرام ملاحظہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.in. سامعین, اس سے پہلے کہ رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں, 27 مارچ 2022 سے ہماری نئی فریکوینسیاں ہم پیش تبدیل ہونی ہیں فریکوینسیاں, تو ان فریکوینسیوں کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, نوٹ فرما لیں. صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر, شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پہ. رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. ویب سائٹ کا ہم اناؤنس کر چکے ہیں urdu.sahartv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ پروگرام کلام امیر سنیں گے, اور سمینا آخر میں دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف نشر کی جائے گی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ روسی حکام سے ملاقات اور گفتگو کے لیے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ ماسکو پہنچے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ وہ اپنے ملک پر امریکی ڈرون حملے کا ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں, اور آج بھی کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مسلم طالبات کے حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. یوکرین سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. یمن کی حکومت کے نگران اعلی نے کہا کہ ہم جارے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کا محاصرہ جاری رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ماسکو پہنچنے پر اپنے دورہ روس کا مقصد یوکرین کی جنگ اور ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنا بتایا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی صورتحال علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی نئی تبدیلی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کھل کر جنگ کی مذمت کرتے ہیں, خواہ وہ یوکرین میں ہو, افغانستان میں ہو, یا یمن میں, یا پھر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو. انہوں نے کہا کہ ہم پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملکوں اور اقوام کے خلاف خود سرانہ پابندیاں عائد کرنا ایک غلط روش ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو میں انجام پانے والے مذاکرات میں ویانا مذاکرات کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران بحران یوکرین کے حل کے لیے ہر سیاسی کوشش کی حمایت کرتا ہے. ایران اور یوکرین کے وزیر خارجہ نے پیر کو بحران یوکرین کے سلسلے میں سفارتی مراکز کی حفاظت, انسان دوستانہ امداد کی ترسیل اور باہمی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. امیر عبداللہیان نے اس گفتگو میں جنگ کی مخالفت, سیاسی رائے حل پر توجہ اور سفارتی گفتگو پر مبنی اسلامی جمہوری ایران کے موقف کو بیان کیا. ایران کی مسلح افواج کے کمانڈروں نے دفاعی توانائیوں پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو بھی جارحیت اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے, اور دشمنوں کی غلطی اور حماقت کی صورت میں ہمارا جواب بہت سخت ہوگا. ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے کہا اگر کسی نے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوئی غلطی بھی کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا، اور ہمارا جواب ایسا ہوگا جو دشمنوں کو پشیمانی پر مجبور کر دے گا۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر حمید واحدی نے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایران کی فضائیہ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کی آزادی اور سلامتی اور عرضی سالمیت اور فضائی حدود کے تحفظ میں اس ملک کی فضائیہ کا کردار اہم ہوتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ سرحدوں، خاص طور سے فضائی حدود میں پائیدار سلامتی جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے ملکی فضائی حدود کی حفاظت کے تعلق سے ایران کی فضائیہ کی آمادگی اور چوکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی فضائیہ آمادگی کے حوالے سے ماضی سے کہیں زیادہ چوکس و آمادہ ہے، اور فضائیہ کی آمادگی اس وقت اپنی نوعیت کے اعتبار سے مثالی ہے۔ اس درمیان ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دفاعی توانائی اور سفارتکاری اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت ہیں، جن کا استعمال ملکی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع میں مناسب اور اسمارٹ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے 40 سے زائد برسوں کے تجربے نے ہمارے عوام کو سکھا دیا ہے کہ مشرق و مغرب پر بھروسے سے ان کے حقوق اور سلامتی کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے ملک پر امریکی ڈرون حملے کا ہمیشہ مخالف رہے ہیں، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ماضی کی پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں حکومتوں کے دوران پاکستان میں 400 ڈرون حملے ہوئے، اور ان دونوں حکومتوں کو ڈرون حملوں پر شرم نہ آئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں امریکہ کے ڈرون حملوں کے خلاف اکیلا مظاہرے کرتا رہا، کیونکہ یہ حملے عالمی قوانین کے منافی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مخالف ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ امریکہ کی پراکسی جنگ کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہندوستان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہاں کی اس وقت کی سخت گیر ہندوتوا پالیسی کا مخالف ہوں۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر بولتے ہوئے کہا کہ میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میری پوری پارٹی کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہوگی ہی، 2023 کا الیکشن بھی اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ دوسری جانب قاف لیگ کے بانی چودھری شجاعت حسین نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے کہا کہ وہ جلسوں کو منسوخ کر دیں۔ واضح ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جلسوں کا اعلان کر چکے ہیں، جس پر چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ اس سے ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ مسلم طالبات کے حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ منگل کو مسلم طالبات کے حجاب پر دیے گئے ہندوستان کے کرناٹک ہائی کورٹ کے متنازع فیصلے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ نے منگل کو مسلم طالبات کی جانب سے دائر کی گئی ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا جن میں کلاس میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حجاب پر پابندی کے تعلق سے کرناٹک کے کالجوں اور ریاستی حکومت کے احکامات کے خلاف جن طالبات نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، آج ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انہی طالبات نے سپریم کورٹ میں تازہ فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ واضح ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے متنازع فیصلے میں کہا ہے کہ مسلم خواتین کا حجاب پہننا اسلامی احکامات کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اسکول یونیفارم کا نفاذ محض ایک مناسب نظم اور ضابطہ ہے جس پر طالبات کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس اس بابت حکم جاری کرنے کا حق ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کرناٹک کے بعض کالجوں اور اسکولوں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بھی کہا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ یوکرین سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس درمیان کیف میں ٹی وی ٹاور پر روس کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جن کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ روس کی وزارت دفاع نے بھی اعلان کیا کہ روسی فوج نے خرسون صوبے کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین تنازع کے پیش نظر ایٹمی جنگ کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انٹونیو گوترش نے جوہری جنگ کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ روسی جوہری فورس کی دھمکی ایک خوفناک واقعہ ہے، جس کی بنا پر اب جوہری جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ چین نے اگر روس کی مدد کی تو اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر امریکہ کے مقابلے میں دو بڑی طاقتوں کی حیثیت سے روس اور چین کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران اچھے تعلقات قائم رہے ہیں، اور امریکہ کے مقابلے میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جاری رہا ہے۔ یمن کی حکومت کے نگران اعلی نے کہا کہ ہم جارے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کا محاصرہ جاری رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور اس نے ملت یمن کے خلاف بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ اور یمنی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین حوثی نے صوبہ البیضا میں ظاہر قبائل کے وفود سے ملاقات میں کہا کہ یمن کے خلاف اقتصادی جنگ کا مقصد ہماری قوم کو اذیت پہنچانا اور ان کی پریشانیوں کو بڑھانا ہے۔ الاوسی نے مزید کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت کے پہلے دن سے ہی دشمن جان بوجھ کر جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور ملت یمن کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے قیام امن اور انتقامی کاروائی روکنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات کو بزرگ شخصیات کے ذریعے دوستانہ طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ ایران کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی علوی گرگانی نے دعوت حق کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم علوی گرگانی کی عمر 82 سال تھی۔ سنیچر کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی علوی گرگانی عظیم الشان مرجع تقلید اور حوزہ علمیہ کم کے بزرگ اساتذہ میں سے تھے۔ آیت اللہ علوی گرگانی، آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ گل پیغانی اور آیت اللہ العظمیٰ عراقی کے شاگرد تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں جو شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی نے حوزہ علمیہ کم میں درس و تدریس کے ساتھ ہی سینکڑوں شاگردوں کی تربیت اور ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد اور اسپتال بھی تعمیر کرائے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر۔ سامعین پروگرام کلام امیر کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے، اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کی شرح کو دیکھے، تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا۔ اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے، اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے۔
فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں, وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے, جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں, اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا, یہ دنیا کس طریقے سے خلق کی گئی, آسمان کس طریقے سے خلق کیا گیا, ملائکہ کس طریقے سے خلق کیے گئے, انبیاء و مرسلین کس طریقے سے خلق کیے گئے, جناب آدم کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اور پھر جو وہ واقعہ رونما ہوتا ہے, شیطان کس طرح نکالا جاتا ہے, پھر انبیاء جو تشریف لائے ان کا فلسفہ. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے, کچھ نے اس کو مثلاً 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ, کچھ نے 10 میں, کچھ نے 12 میں الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے, جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں, اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے, بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے, اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے, اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں, لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو, یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے, اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لامحدود ہے, لامتناہی ہے, حد بندی نہیں ہے, اس کی حد نہیں ہے, اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ہیں سب محدود ہیں, اور کوئی بھی محدود لامحدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں, ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے۔ حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا۔ لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کو کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں۔ لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں، فکری ہیں، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولائے کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا۔ لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولائے کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے۔ ایک عجیب بات یہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولائے کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں، جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولائے کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولائے کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محاذ مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محاذ مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے۔ تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے۔ یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے۔ بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے اور خود مولائے کائنات نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ لا يحمل هذا العلم الا اهل الصبر والبصر, کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے, وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولائے کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا, اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ, میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں, کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور 25 سال تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا, وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینہ کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینہ کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا, تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا, خلیفہ سوم کا قتل ہوا, تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے, لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں, یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے, بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں, کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو, لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا. اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں, سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا, جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ ہی اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا وہ یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا۔ میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا، یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو وہ کہتا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں گواہ لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق۔ تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلْ وَإِنْ طَالَ الصُّرَى۔ حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے۔ مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت، وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی۔ تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا۔ اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا۔ اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں۔ مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے۔ سُرَى کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں، میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو ملائک کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعاً ایک بحر زخار ہے علم کا، کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو. واقعاً علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے. خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الی الطیر، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا، یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں. ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں. ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے. آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں، اس کے سامنے زانو ادب طے کریں، اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں. آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Թեհրանն է խոսում, իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն։